بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز تیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اس میں یہود کی شرارتوں کا، سازشوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کو قتل کیا کرتے تھے، رائے حق سے روک دیا کرتے تھے، اور یہ ساری سرکشی کے باوجود دعوے دار یہ تھے کہ جنت ہم نے ہی جانا ہے اور جنت کے مستحق ہم ہی ہیں. اللہ کی قدرت کا، اللہ کی بادشاہت کا تذکرہ ہے کہ عزت کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے رسوا کر دے. اسی کی قدرت اور شان ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں، اور زندے سے مردے کو، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. یہ اسی کی طاقت اور اسی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. ایمان والوں کو ہدایت فرمائی کہ کفار سے دلی دوستیاں نہ لگانا، اس لیے کہ کفر اور اسلام کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. معاملات کی حد تک تعلق کی گنجائش ہے، لیکن مسلمان کی دوستی کافر کے ساتھ دلی، یہ جائز کوئی نہیں. پھر محبت کے دعوے تو سبھی ہوا کرتے ہیں کہ میں اللہ سے بڑی محبت ہے. فرمایا پیمانہ اور کسوٹی یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس کی زندگی میں اللہ کے حبیب کی زندگی کتنی ہے. محمد رسول اللہ کی زندگی کی جو شخص اپنے اندر اپنا رہا ہے، سمجھو اسی ہی اللہ سے محبت ہے، اور جو اس سے محروم ہے، اس کے نیرے دعوے ہیں، وہ محبت کی حقیقت سے محروم ہے. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب فرمایا ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں. پھر اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. حضرت مریم، حضرت عمران کی اہلیہ نے نظر مانی. پہلی شریعتوں میں ایک عبادت کی شکل یہ بھی تھی کہ اپنی اولاد کو 100% اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، اور اس سے کوئی دنیاوی کام نہیں لیا کرتے تھے. اسی غرض سے عمران کی اہلیہ نے نظر مانی، اللہ میری اولاد ہوگی، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی. اللہ کی شان کے بجائے بیٹے کے بیٹی ہوئی، تو بڑی افسوس کرنے لگی کہ میری بیٹی کیسے بیت المقدس کی خدمت کرے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بیٹی کی شان ہزاروں بیٹیوں سے بڑھ کر ہے، اور ہم آپ کے اخلاص سے اسے قبول کرتے ہیں. اللہ نے اسے قبول فرمایا. وہ حضرت زکریہ کی سرپرستی میں وہاں رہی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کراماتی انداز میں اللہ نے حضرت مریم کی پرورش کا انتظام کیا، بے موسم پھل اس کے پاس آ جایا کرتے تھے. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بار بار یہ بچی کے سامنے یہ منظر دیکھا، تو ان کی اولاد کوئی نہیں تھی. دل کے اندر سے ایک خواہش ابھری کہ جو اللہ اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، اگرچہ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، لیکن اللہ کی قدرت ہے، وہ پھل بے موسم دے سکتا ہے تو اولاد بھی بے موسم دے سکتا ہے. اسی بڑھاپے میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی، اولاد کی فریاد کی، اللہ رب العزت نے وہ فریاد قبول فرما لی، اور اللہ نے اولاد دینے کا خوشخبری سنائی. حضرت زکریہ فرمانے لگے میرا بیٹا کیسے ہوگا، ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بھی، میں بھی بوڑھا ہو چکے ہوں، کیا ہم پھر نئے سرے سے جوان ہوں گے، کوئی علامت، کوئی نشانی؟ فرمایا 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے، بس اللہ کی حمد و ثنا کر لینا. پھر اللہ نے اس بڑھاپے میں حضرت یحییٰ کی شکل میں حضرت زکریہ کو اولاد دی، جس کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی صفات اور قیادت کی خوبیاں موجود تھیں. یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک شکار ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آگے حضرت مریم کے بیٹی کی شان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں تو ابا بھی موجود تھا، اماں بھی موجود تھی، اگرچہ بڑھاپے میں تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہاں تو ابا ہی کوئی نہیں، مریم کا شوہر ہی کوئی نہیں، اسے اللہ نے معجزانہ طور پہ پیدا فرما دیا، اور وہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک شہکار ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کا تذکرہ کہ وہ بچپن کے اندر بھی بات کریں گے، بڑھاپے میں بھی بات کریں گے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں معجزے دیے کہ وہ پرندے مٹی سے بناتے فضا میں اڑا دیا کرتے تھے، مادہ دار اندھے کو صحت مند کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے تھے۔ یہودی اپنی بدفطرتی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دشمنی مول لے لی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے درپے ہوئے، سازش تیار کی انہیں شہید کرنے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے ایک مکر و فریب کیا، ہم نے ایک تدبیر کی، اللہ کی تدبیر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے مارنا چاہا، اللہ نے بچانا چاہا، اللہ بچا لیا اور اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہودی سمجھے ہم نے قتل کر دیا، عیسائی بھی کہتے ہیں سولی پہ لٹک گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ قادیانی یہود و نصارہ کا ایک اگایا ہوا پودا ہے، یہ بھی ایک قادیانی طبقہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر آسمان سے واپس کوئی نہیں آنا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، قرب قیامت میں اللہ انہیں بھیجیں گے اور پھر وہ زندگی کا ایک حصہ گزار کر پھر دنیا سے، تبھی موت کے بعد دنیا سے جائیں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے ایک مباہلہ جو عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اللہ کے نبی نے انہیں دلائل دیے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم بھی میدان میں آؤ، میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ اور اس کے دونوں بیٹے حسن حسین، حضرت علی اور خود محمد رسول اللہ، فرمایا ہم بھی میدان میں آتے ہیں، مل کے دعا کا بد دعا کرتے ہیں، جو حق پہ ہوا وہ بچ جائے گا، دوسرا ہلاک ہو جائے گا۔ اور عیسائیوں کے وفد میں کچھ من کے مذہبی پیشوا بھی موجود تھے، وہ سمجھ گئے ہلاکت یقینی ہے، وہ صلح پہ آمادہ ہوئے، حق واضح ہو گیا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دعوت دو اس بات پر جو سب کے درمیان متفق ہے کہ الہ اور معبود ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو یہودی ہیں، نہ نصرانی ہیں، نہ مشرک ہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف یکسو ہونے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ پھر یہودیوں کی سازش کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے ایک سازش تیار کی، کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ وہ صبح اسلام لے آئے، پھر چند دنوں کے بعد اسلام سے دستبردار ہو جائیں، تاکہ مسلمانوں کو بھی غلط فہمی اور شبہ ہو جائے کہ یہ لوگ اسلام لانے کے بعد پھر گئے، یقیناً کوئی اسلام میں کجی تو نہیں۔ یہ سازش تیار کی۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ایسے فنکار، اداکار اور بہروپیے موجود ہیں جو ایمان کی حقیقت سے خالی ہیں، نفاق کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور یہ سب سازش ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی۔ اس زمانے کا یہودی نے بھی یہ سازش تیار کی تھی۔ پھر مسلمانوں کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ مسلمانوں کے مال خانے میں کوئی حرج نہیں، بڑے بخیل ہیں اور مسلمانوں کے معاملے میں بڑا خیانت کرنے والے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ کے عہد شکنی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے دنیا کے مفادات کی خاطر۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے، جو اسے نظر انداز کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اللہ کے ہاں وہ ہرگز قابض قبول نہیں۔ جس نے زندگی کفر پہ گزاری اور پھر موت کفر پہ آ گئی، یہ جہنمی ہے۔ اگر ساری دنیا کا خزانہ بھی اور زمین سے بھرا سونا چاندی بھی فدیے میں دے دے جان بچانے کے لیے، اس کی جان نہیں بچے گی، جب پکڑ آئے گی تو پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر چوتھے پارے کے آغاز میں بتایا کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ وہ شخص پا لیتا ہے جو اپنی محبوب ترین اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر صحابہ نے جب عید سنی تو ہر ایک نے اپنے مالیات، اپنے ساز و سامان پر نظر ڈالی، جو پسند آیا اللہ کے حبیب کی خدمت میں پیش کر دی۔ یا رسول اللہ، ہم نیکی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا چاہتے ہیں۔ ابو طلحہ بڑیا باغ لے کے آئے، ابن عمر بڑیا سواری لے کے آئے، حضرت عمر بھی کچھ نہ کچھ لے کے آئے، ہر صحابی اپنے اپنی چیزوں کو دیکھ کر بڑیا چیز حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ پھر قرآن میں پھر اس کے بعد بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ زمین پر اللہ کی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، پہلا گھر ہے، جسے حضرت آدم نے حضرت جسے اللہ رب العزت نے حکم دیا, جبرائیل امین نے اس کا نقشہ بنایا, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کام کیا, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوری کی. زمین پر پہلا اللہ کا گھر ہے. یہ بنیاد تو آدم کے زمانے سے پڑی, پھر اس بنیادوں پر تعمیر نئے سرے سے ان حضرات نے کھڑی کی. پھر فرمایا اس گھر کی طرف حج کرنا صاحب استعداد پہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور پھر فرمایا کہ تم کفار کی اتباع نہ کرنا, اگر تم ان کے طور طریقوں پہ چلتے رہے تو خطرہ ہے کہ تم اپنے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جاؤ گے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ تمہاری قوت اور طاقت کی چیزیں دو ہیں, ایک تو تم آپس میں اتفاق رکھو اور دوسرا تقوی اختیار کرو. رنگ نسل کی بنیاد کو فرقوں کی بنیاد پر آپس میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں مت بٹو, بلکہ اللہ کی رسی دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑو. اس سے پہلے بھی یہ امت منتشر تھی, لیکن جب دین اسلام پر آئی تو باہمی شیر و شکر ہو گئی. ایمانی اسلامی اخوت کے بدولت باہمی اتفاق و اتحاد پیدا ہو گیا. اس کا تذکرہ فرمایا کہ تمہاری اتحاد اور اتفاق کی بنیاد فرق پرستی نہیں ہے, رنگ نسل نہیں ہے, علاقہ اور وطنیت نہیں ہے, وہ ایمانی اسلامی زندگی ہے جس کی بدولت تم آپس میں اتفاق و اتحاد کی زندگی گزار سکتے ہو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس ایمانی زندگی کے لیے ضروری ہے ایک جماعت ایسی ہو جس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی اشاعت ہو. اس کا تذکرہ فرمایا پھر قیامت کے دن کچھ لوگ چہروں چمک رہے ہوں گے, اللہ کے فرما برداروں کا یہ منظر ہوگا, اور کچھ لوگوں کے چہروں پہ سیاہی ہوگی, ذلت چھائی ہوگی, یہ اللہ کے نافرمانوں کا ایک منظر ہوگا. اس کا تذکرہ فرمایا پھر اس امت کو اللہ نے امتیاز اور خصوصی فضیلت بخشی, اس لیے کہ جہاں یہ خود اپنی زندگی دین پہ لے کے آتی ہے, دوسروں کے ایمان اور دین کی فکر کرتی ہے, اچھائی کا حکم کرتی ہے, برائی سے روکتی ہے. پھر فرمایا کہ اہل کتاب کے اندر بھی سب برے نہیں, کچھ اعتدال پسند بھی ہوتے ہیں, اور وہ ایمان لے آتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں, نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. پھر فرمایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں ان کا مال و دولت انہیں بالکل کام آنے والا نہیں. اور اہل ایمان کو ہدایت دی کبھی کفار کو اپنا رازدار نہ بنانا, انہیں اپنا رازدار نہ بنانا, اس لیے کہ وہ دل سے تمہارے اپنے دلوں میں تمہارے لیے بغض اور برائی رکھتے ہیں. اگر تمہیں کوئی تمہیں ترقی کرنے لگ جاؤ تو انہیں برا لگتا ہے, اور تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی اس نفرت کا اظہار اپنے زبانوں سے بھی کر لیتے ہیں, لیکن جو ان کے دلوں کے اندر کجی اور برائی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. پھر غزوہ بدر کا مختصر سے تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو میدان میں کس طریقے سے بٹھا رہے تھے. پھر صبر اور تقوی کے بدولت اللہ کی مدد آئی, 3000 فرشتے آسمان سے اترے, اور ساتھ یہ بھی فرمایا زیادہ ہو ضرورت پڑی تو 5000 بھیج دیں گے. اور فرمایا اللہ رب العزت کو ان فرشتوں کے بھیجنے کی ضرورت نہیں, وہ ویسے بھی مدد اور نصرت کر سکتے تھے, لیکن تمہاری دل جمی اور تسلی کے لیے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا سود نہ کھانا, سود سے دور رہنا. اور پھر جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اہل تقویٰ کے لیے ہے, اور تقوی والوں کی صفات یہ ہیں کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, غصے کو پی لیا کرتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں, احسان کر لیا کرتے ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں. یہ اہل تقویٰ کی صفات ہیں. پھر اس کے بعد کئی ساری آیات کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا. جب مسلمان غزوہ احد میں کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے, تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تو ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی, وہ کامیابی شکست سے بدلنے لگی, مسلمان آزمائش میں گھر گئے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ سست نہ پڑنا, ہمت نہ ہارنا, بلند تم ہی رہو گے, بشرطیہ کہ تم ایمان والے ہو. تو سر بلندی تمہارے مقدر ہے, سستی اور ہمت نہ ہارنا. اور پھر فرمایا یہ تمہارے جو آج تمہیں زخم لگے ہیں, اس سے پہلے بدر میں تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگے ہیں, اور اس قسم کے حالات آتے رہتے ہیں اسی کے بدولت اللہ رب العزت تمہیں شہداء کا مرتبہ عطا فرماتا ہے اور تمہاری کوتاہیاں معاف فرما دیتا ہے، اور جب ظالم کا ظلم بڑھتا ہے اللہ ان کو بالکل مٹانے کا فیصلہ فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا جنت کے راستے میں آزمائشیں تو ضروری ہیں، جنت کے راستے میں آزمائشیں تو ضروری ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے، مسلمانوں کے قدم میدان سے اکھڑنے لگے، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی۔ تو محمد تو ایک انسان ہے، بشر ہیں، دنیا سے جانا ہے، خدا تو نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ کیا تم نے ان کے جانے کے بعد دین چھوڑ دو گے؟ تم نے ان کے جانے کے بعد بھی ایمان اور دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب مسلمان میدان سے شکست کھانے لگے تو ادھر ادھر دوڑنے لگے، اور یہ موقع اتنی آزمائش کا تھا کہ منافقین کو موقع مل گیا تانے دینے کا، تنقید کرنے کا، کہ ہم سے مشورہ کیے بغیر میدان میں چلے گئے، قوت کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں، وسائل کوئی نہیں، میدان میں کود پڑے، اپنی آپ کو موت کے منہ میں کیوں ڈالا؟ اگر ہم سے مشورہ لیتے تو اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ موت میدانوں میں کوئی نہیں، تم گھر کے محفوظ قلعوں میں رہو گے، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس قسم کی آزمائشوں سے مومن اور منافق کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تسلی کے لیے غلطی تو ان سے ہوئی لیکن انہیں ندامت ہوئی، اب آپ انہیں اپنے پاس بلائیں، ان سے مشورہ لیں اور ان کے ساتھ پہلا کیسا برتاؤ کریں تاکہ یہ ان کو تسلی اور ان کا حوصلہ بڑھے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں وہ خوشخبریاں حاصل کرتا ہے اور اللہ کے نعمتوں سے یوں فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے اگلے اس سفر کے اندر۔ پھر اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا ایک بعد ایک اور غزوہ کا تذکرہ فرمایا کہ جب مسلمان شکست کھا کر پیچھے ہٹے اور کفار میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے تو کفار جب آگے جا کر سوچنے لگے کہ یہ موقع اچھا تھا، مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دیتے، تو دور سے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ ادھر صحابہ رضوان اللہ اجمعین اپنے 70 شہداء کو اٹھانے لگے اور اتنے تقریباً زخمی ساتھیوں کو بھی اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن پھر آ رہا ہے، کون ساتھ چلے گا؟ صحابہ کا حوصلہ دیکھیے، جان نثار دیکھیے، ہمت دیکھیے، زخم بھی کھائے ہیں، اپنے ساتھیوں کے لاشیں بھی اٹھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر تیار ہو گئے اور مدینہ سے دور ایک جگہ حمراء الاسد، وہاں تک کفار کا پیچھا کیا۔ اور پھر کفار کے بارے میں فرمایا کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر اپنے کچھ کرندے بھیج رہے مسلمانوں کے اندر تاکہ مسلمانوں کو خوف زدہ کر دیں اور مسلمانوں کو کفار کی طاقت سے ڈرائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو کفار کی طاقت سے مسلمانوں میں خوف پیدا کرتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان ہیں، حقیقت میں شیطان ہیں۔ کبھی بھی مسلمانوں کو کفار سے اور اس کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد آ جائے اور نصرت آ جائے تو پھر دنیا کی ساری طاقتوں کی کیا حیثیت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا انسانیت کے لیے بہت بڑا احسان ہے، اور آپ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور تزکیہ کے لیے دنیا کے اندر اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر منافق فرق یہود و نصار یہودی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کے فضائل بیان کیے تو یہودی کہنے لگے ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہو گیا، الیعوذ باللہ۔ ان کی گستاخی اور بے ادبی پر ان پر وعید کا تذکرہ فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ فکر نہ کریں، اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی آزمائش کا سلسلہ رہا، ہر نفس نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ اور اہل ایمان سے کہا تمہیں آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا، کبھی مالی طور پہ، کبھی جانی طور پہ، کبھی یہود و نصارہ اور منافقین کی گفتگو اور ان کی بدزمانی سے تمہیں یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن اللہ رب العزت نیکیاں تمہارا ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی مناجات کا تذکرہ فرمایا، وہ کس طرح اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، کھڑے بھی بیٹھے بھی، اور جسے کہیں کہ ہر حال میں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہم نے اسے مانا اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما دیجئے۔ پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا کہ نیکی کے اس میدان میں مرد عورت دونوں برابر ہیں، جیسے مرد اللہ کا قرب اور ولی بن سکتا ہے، ایسی عورت بھی اللہ کا قرب اور اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے۔ اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور اس کے راستے میں جان مال کی بازی لگاتے ہیں اور اس کے راستے میں تکلیف اٹھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ باقی یہ دنیا چند روزہ ہے، اگر اس دنیا کے اندر کفار کی خوشحالی آ بھی جائے تو تم نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ انجام ان کا بہت برا ہے۔ جیسے جیل کے اندر ایک آدمی کی سزا ہو جائے، خود سزا ہو جائے موت کی، اور دوسرے کا فیصلہ ہو جائے رہائی کا، دونوں جیل میں موجود ہوں، لیکن جس کے لیے خود کچھ، جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہے اس کے سامنے قور میں بریانیاں پڑی ہیں، اور جس کے رہائی کے فیصلے ہوئے ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو سرسری نگاہ ڈالنے والا تو کہے گا یہ قورمے بریانی والا بڑا مزے میں ہے، لیکن اسے کیا پتا شام کو اسے پھانسی پہ لٹکانا ہے، اور اس دوسرے والے کو جو بظاہر بھوکا ہے آزاد ہونے والا ہے۔ فرما اسی طرح اگر تم کفار کے پاس دنیا میں خوشحالی اور فروانی ہے، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ ان کا انجام جہنم ہے، ان کا انجام جہنم ہے اور رسوائی اور ذلت ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی اہل تقویٰ کے لیے ہے، اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آئیں اور اس کتاب پر ایمان لے آئیں ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ فلاح کا راستہ یہ ہے، دین پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو، دشمن مقابلے میں ہمیشہ چکن اور مقابلے پہ رہو، تقوی اختیار کرو، فلاح کا راستہ اور کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔